الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بزرگان محترم اور برادران عزیز، فتنوں کا دور ہے، وہی فتنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دی تھی وہ پے در پے آ رہے ہیں. ان فتنوں کی ایک کیفیت یہ بیان فرمائی تھی کہ ایسے فتنے پے در پے آئیں گے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا. لوگ اسی کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر بڑا فتنہ آ جائے گا. آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہی مشاہدہ ہو رہا ہے، فتنوں پر فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں. اور دردناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خون بہ رہا ہے مسلمان کا بہ رہا ہے، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، سب کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ کے. یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے گناہوں کا عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے. ورنہ قرآن کریم نے تو جو تعلیمات دی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اس نے تو قبائل عرب کی صدیوں پرانی جنگوں کا خاتمہ کر ڈالا تھا، امن و امان کا گہوارہ بنا دیا تھا پورے جزیرہ نما عرب کو، جہاں صدیوں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا خون کا پیاسا بنا ہوا تھا. سفر کرنا آسان نہیں تھا، کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں تھی. امن و امان قائم فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، قرآن کریم کی تعلیم نے. اور میں نے تو جتنا غور کیا، جتنا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، قرآن و سنت کی تعلیمات میں جتنا غور کرتا ہوں، مجھے کفر اور شرک سے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرآن و سنت میں مجھے نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ کفر و شرک کے بعد میرے علم میں نہیں ہے. قرآن و سنت میں کہیں اس کی اجازت گنجائش نہیں دی گئی کہ ناحق کسی مسلمان کو مسلمان مارے. ہاں باغیوں کو تو مارا جائے گا، جو باغی ہوں گے مسلمانوں کی حکومت کے خلاف کریں گے، ان سے تو قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی. لیکن جہاں مسلمان کے خون کو اتنا محترم بنایا کہ فرمایا کہ بیت اللہ کی جیسی حرمت ہے ایسے تمہارے ایک جان و مال اور جان و مال اور آبرو کی حرمت ایسی ہی ہے. ایک مسلمان کو کوئی ڈھاتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ العیاذ باللہ وہ بیت اللہ کو اٹھا رہا ہے. اور فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب رخصت ہو رہے تھے امت سے, امت کا سب سے بڑا اجتماع تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام سن رہے تھے اس خطاب کو, اور آپ وہ وصیتیں فرما رہے تھے جو 23 سال تک آپ نے تعلیمات دی تھی, آغاز نبوت سے لے کر وفات تک حجۃ الوداع تک, ان تمام کا خلاصہ لب لباب بیان کر رہے تھے. جیسا باپ رخصت کے بعد اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے بڑی اہم اہم باتیں کہ میرے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنا, وہ بڑی اہم حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے عجیب و غریب منشور ہے وہ انسانیت کا, اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا. دیکھ تو یہ بات فرمائی تھی کہ یہ دن کون سا ہے, مہینہ کون سا ہے, جگہ کون سی ہے, بیت یہ مکہ مکرمہ ہے, یوم النہر ہے, اور مہینہ ذی الحجہ کا ہے, اور جو حرمت بیت اللہ کی اور ان چیزوں کی ہے, انسان کی جان کے جان مال اور آبرو کی حرمت بھی ایسی ہی ہے, یہ بھی ارشاد فرمایا تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو لا ترجعوا بعدی کفارن یضرب بعضکم رقاب بعض, دیکھو تم لوٹ کر دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو, یعنی ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جس طرح پہلے قبائل عرب میں ایک دوسرے کی گردنیں ماری جا رہی تھی, یہ کام پھر نہ کر لینا. لا ترجعوا بعدی کفارن یضرب بعضکم رقاب بعض, تم میں سے کوئی ایسے لوٹ کر ایسے نہ ہو جانا, کافر نہ ہو جانا, کافر جیسے نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اب ہم مار رہے ہیں گردنیں, اور قرآن نے یہ ہدایت کی تھی اتنا سخت انداز اختیار کیا تھا, اتنی سخت سزا بیان کی تھی قتل ناحق کی. قرآن نے کہا تھا کہ ممن یقتل مؤمنا متعمدا, جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے, خالدا فیہا, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا, جہنم ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا. ولعنہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجے گا. وأعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے بہت بھاری عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے. اتنی بڑی سزا کفر اور شرک کے بعد کسی اور عمل پر نہیں فرمائی گئی جیسی یہاں بتائی گئی ہے. مسلمانوں کے نزاعات کو روکنے کے لیے نزاعات پیدا نہ ہو, قتل و قتال کی نوبت نہ آئے, لڑائی جھگڑا نہ ہو, پوٹ نہ پڑے, یہاں تک کیا کہ بیت اللہ شریف کو کفار مکہ نے نامکمل بنایا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے دیکھو 6 ہاتھ کی برابر, تقریباً 6-7 ہاتھ کی برابر جگہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی چھوڑ دی تھی, اور حتیب میں کھلی چھوڑ دی تھی وہ جگہ. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ قوم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں بیت اللہ کے پتھروں کی عظمت بہت ہے, اور ان کو غلط فہمی ہو جائے گی. غلط فہمی کیا ہو سکتی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی انہوں نے اپنی بڑائی جتانے کے لیے اس کو توڑ کر دوبارہ بنایا ہے. غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. اور کون لوگوں کے غلط فہمی پیدا ہونے والی؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا, صرف اندیشہ تھا. بیت اللہ کو نامکمل چھوڑ دیا, اور آج تک نامکمل چلا آ رہا ہے. پوری امت کا قبلہ, مشرق و مغرب کا قبلہ, شمال و جنوب کا قبلہ, قیامت تک کے لیے حج کا مرکز، عمرے کا مرکز، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا گھر یہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اس کو نامکمل چھوڑ دیا تو کفار مکہ نے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت قائم ہوئی، فتح مکہ ہو گئی، جزیرہ نما عرب پر آپ کا اقتدار چھا گیا، آپ کو کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، بیت اللہ شریف کو نامکمل چھوڑا. تو اسلام نے مسلمانوں کے پھوٹ پڑنے کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، کسی حالت میں اس کو جائز قرار نہیں دیا. لیکن آج یہی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں، اور اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، اس کو دین کا نام سمجھ کر مار رہے ہیں، دین کا کام سمجھ کر مار رہے ہیں. ایک تو آدمی حرام کام کرے، ارتکاب کبیرہ کرے، اس کو گناہ سمجھے، تو ایک ہی جرم ہے، اس جرم کو اللہ کا کام سمجھے، اللہ کا حکم سمجھے. بدترین بغاوت ہے اسلامی تعلیمات سے، اور یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. فرقہ بندیاں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا اب زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہاں کہاں قتل عام ہو رہا ہے، عراق میں قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، شام میں، مصر میں بھی یہی صورتحال تقریباً ہے، لیبیا میں کچھ جو کچھ ہو چکا، افغانستان میں برسوں سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ہمارے آزاد قبائل میں ڈرون حملے، ہمارے مسلمان بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بستیوں کو اجاڑ رہے ہیں. بس کتنے برس کے برس گزر گئے، کون مر رہا تھا؟ ہمارے بھائی مر رہے تھے، ہمارے بچے مر رہے تھے، ہماری بستیاں اجڑ رہی تھی، لیکن ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط تھے کہ انہوں نے یہ سب مواقع دے رکھے تھے. اور اب انہی قاتلوں کو پالا گیا ہے، ان جرائم پیشہ لوگوں کو، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو جو پال رہے ہیں ایسے لوگوں کو، جو بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اسکول کے بچوں کو. کافر جب عین جنگ ہو رہی ہو کافروں سے، کھلے کافروں سے، اس جنگ کی حالت میں بھی قرآن اور سنت، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو تم سے نہیں مقابلہ نہیں کر رہے، پرامن لوگ ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کو قتل نہ کرو. لیکن یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، دین کے نام پر ہو رہا ہے. ضرور حملے بھی ہمیں برباد کر رہے ہیں، اور ہمارے آپس کے حملے بھی ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں. ضرور حملوں کا معاملہ یہ کہ انہوں نے اور زیادہ نقصانات پہنچائے ہیں، کتنی بستیاں کی بستیاں اجاڑ ڈالی ہیں ہمارے دشمنوں نے درون حملوں کے ذریعے سے. ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جو نہیں رینگی، بیان بازی تو کرتے رہے، لیکن کبھی کوئی ایسی کوشش نہ کی گئی. آخر یہ درون حملے کسی اور ملک پر کیوں نہیں کر دیتے جا کر، ہمارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی تھی، انہوں نے برداشت کیا اس کو، اور اب ہمارے مسلمانوں کا نام لیوا ایسے دہشت گرد تیار ہو گئے جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس اہل اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، کیا ان کو کبھی آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ آج وہ بچے جو جرون حملے میں شہید ہوئے، ان کا زخم ہمارے دلوں پر ہے. ایک زخم نہیں بھرتا کہ دوسرا ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا ہو جاتا ہے، چوتھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ دشمنوں کے حملے ہیں، کافروں کے حملے ہیں. یہ حملے نام نہاد مسلمانوں نے کیے ہیں. اللہ تعالی ہمارے، یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کی سزا ہے. جرائم تو ان کے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا تھا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طریقے سے بعض ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں دوسرے ظالموں پر، ہم بھی خود ظالم بنے ہوئے ہیں، کتنے گناہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک ہو رہے ہیں، کراچی میں کتنا قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کئی تنظیموں کے نام پر، کہیں زبان اور لسان کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، نسل و نسل کی بنیاد پر، کہیں پیسے کی وجہ سے، کون سا دن خالی ہے جب اخبار میں ہم اپنے بھائیوں کی، عورتوں کی، بچوں کی قتل کی خبریں نہیں پڑھ رہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے مجرم پکڑے نہیں جاتے، کہ ہماری پولیس کے معاملات قابل اعتماد نہیں رہے، جو پکڑ لی جائیں، بیچارے بعض پولیس والے اپنی جان پر کھیل کر پکڑ لیتے ہیں، ان کو سفارشوں کے ذریعے سے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں چھوڑ کر عدالت میں پیش کر بھی دیا اور عدالت نے سزا بھی سنا دی، ان کو سزا نہیں ہوتی، جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آج کتنے کئی سو بہت بڑی تعداد ہے ان قاتلوں کی جن کو عدالتوں نے سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے، لیکن برسوں سے ان قاتلوں کو پھانسی نہیں دی گئی۔ جب قاتلوں کو پھانسی نہیں دی جائے گی تو وہ سب پھر بچوں کو بھی قتل کریں گے، وہ ہمارے شہریوں کو بھی برباد کریں گے۔ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ وہی قاتل جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پیسے لے دے کر جیلوں سے نکلتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں دہشت گردی کی، قتل و غارت گری کر کے پھر جیل میں واپس چلے جاتے ہیں، جب آزاد پکڑ کہا جاتا ہے وہ تو صاحب جیل میں ہے، وہ کیسے قتل کر سکتا ہے، وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ جیل میں پڑا ہوا اس طریقے سے ہے کہ وہ جرائم کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اس کو ایک بات پھر یہ کہ جب اس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے، اب تو وہ جان کی بازی لگائے گا، وہ مرنے سے پہلے چاہے گا جتنے چاہوں مار دوں، مجھ کیا سوچ ہوتا ہے کہ زیادہ قتل ہی تو کیا جاؤں گا، کیونکہ تو پھانسی تو مجھے ویسے بھی ہونی ہے، تو اوروں کو کیوں پیسے کیوں نہ کماؤں، اور اپنے مقاصد کیوں نہ حاصل کروں، کتنے کو اور قتل کیوں نہ کر دوں، 50 کو قتل کر دوں، کتنے قاتل ہیں جنہوں نے اقرار کر رکھے کہ ہم نے اتنے قتل کیے تھے کراچی میں، کسی کو پھانسی نہیں ہوئی، الحمدللہ فیصلہ ہوا ہے پھانسیوں کا، ان کو سزائے موت دی جائے قاتلوں کو، لیکن تمام قاتلوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے وہاں دہشت گردی کی ہے ان قاتلوں کو سزا دی جائے، پورے ملک میں جہاں کہیں کوئی قاتل ہے اور جس کا جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا ان کو سزائے موت کا، ان کو پھانسیوں پر چڑھایا جائے، ٹی وی پر دکھایا جائے ایسے ظالموں کو جنہوں نے ہماری قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا ہے، امن و امان اور چین سکون کا خاتمہ کر ڈالا ہے۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں جان کے بدلے جان لینا، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، زندگی اس میں ہے کہ تم قاتلوں کو سے قصاص لو، جان کے بدلے جان لو، اس میں زندگی ہے، قومی زندگی، اگر نہیں کرو گے قومی زندگی برباد ہو جائے گی، معصوم قتل ہوں گے، قاتل چھوٹ جائیں گے۔ تو قرآن نے تو تاکید کی تھی کہ قاتلوں کو قتل کرو، ہمارے حکمرانوں نے پابندی لگا رکھی تھی، کتنے برسوں سے پابندی لگی ہوئی ہے اس ملک میں، اور ڈرتے کس سے ہیں؟ مغربی ممالک سے، کہ صاحب ہمارے مغربی ممالک دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سزائے موت نہیں ہوتی، تم بھی سزائے موت نہ کرو، سزائے موت نہ کرو، اپنے بچوں کو مرواتے رہو، اپنی عورتوں کو مرواتے رہو، اپنے بوڑھوں کو، صحیحوں کو مرواتے رہو، اور قوم کو برباد کرتے رہو، لیکن قاتلوں کو نہ چھیڑو۔ پرلے درجے کی بے غیرتی بے حمیت ہمارے حکمرانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ خیر، بہت بڑی بے حمیت بے غیرتی کی تھی، اب اعلان ہوا ہے کہ قاتلوں کو سزا دی رہے گی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم قاتلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کو پھانسی چڑھاتے ہوئے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو شہید کیا ہے، کہیں کے بھی ہوں، کراچی کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، فاٹا کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، جو قاتل ہوں، جو پکڑے جائیں، جن کو عدالت نے سزا دی ہو، یہ نہیں کہ جو کو چاہ قتل کر ڈالا، جس پر چاہ تومت لگا دی اور اس کو قتل کر ڈالا، نہیں، عدالت کے ذریعے سے،
عدالت نے جن کو سزائے موت سنا دی ہے ان کو قتل کیا جائے، ان کو پھانسی چڑھائی جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ قاتل کا کیا نتیجہ ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر امن و امان قائم ہوگا. زندگی ہے، قرآن نے کہا اس میں زندگی ہے تمہاری. تم قاتلوں کو اگر مارو گے تمہاری زندگی اس میں ہے، تمہاری قومی زندگی کی حفاظت اس میں ہے. آج ترقی یافتہ ممالک کتنے ہیں، امریکہ سب زیادہ آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن امن و امان کی حالت ان کا خراب ہے. سعودی عرب میں جتنا امن و امان ہے اتنا امن و امان ہماری امریکہ میں نہیں ہے، کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنا امن و امان نہیں جتنا سعودی عرب میں ہے. آج بھی اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں قتل کیا جاتا ہے اور پرواہ نہیں کی جاتی کسی کی. تو قاتلوں کو اگر تم سزا نہیں دو گے تو معصوموں کو قتل کریں گے وہ قاتل، اور یہی حشر ہوگا ہمارے بچوں کا جس طریقے سے قتل عام ہوا ہے، جتنا دردناک انداز میں ہوا ہے. پوری سچی بات یہ ہے کہ ایک ایک دل رو رہا ہے، لیکن یہ دل، یہ ہمارا رونا ان بچوں پر بھی ہے، ان بچوں پر بھی ہے جن کو ڈرون حملوں سے جن کو شہید کیا گیا ہے. ماں باپ بلکتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، وہ دشمنوں کی کارروائی تھی اور یہ اپنے نام لیوا نام نہاد ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور دین کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر قتل عام کرنے والے لوگ ہیں. جرائم دونوں کے ہیں، مظالم دونوں نے کیے ہیں، جنہوں کے مظالم سے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دونوں جرائم میں فرق ہے. وجہ وہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں دین کی تعلیم ختم ہو رہی، دین کا علم نہیں رہا، حرام سے حرام کام کو دین کا سمجھ کر گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ہم کیا کہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک کو کوشش جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو کرے. پولیس والے ہیں ذرا بھی کوشش کریں کہ مجرم کو پکڑے، عدالت والے کوشش کریں کہ ان کو پر مقدمے جلدی جلدی قائم ہوں، فیصلے ہونے کے بعد جیل والے کوشش کریں کہ فوراً ان پر عمل ہو، سرکاری دفاتر میں عمل ہو، کام چوری کا خاتمہ ہو، حرام خوری ختم ہو، تو سارے ملک میں امن امان قائم ہو سکتا ہے. حرام خوری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، نہ پولیس والے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، نہ کالجوں اور یونیورسٹی کے لوگ اپنے اساتذہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، نہ عدلیہ کے ملازمین اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، نہ سرکاری ملازمین اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تجاوزات پھیلے ہوئے ہیں اور دوسروں کی فٹ پاتھوں پر قبضے کر رکھے دکانداروں نے، اور ٹھیکے والوں نے سڑکوں پر قبضے کر رکھے ہیں، اور بسوں کے چلنے کی جگہ نہیں، وہاں بچے کچھ لے جا رہے ہیں. سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے اللہ کا عذاب ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھے کہ یہ عذاب بس انہیں پر آ رہا ہے. آدمی جب گرتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے پاؤں کو، چوٹ گرتا ہے تو چوٹ لگتی ہے سر کو، تو در حقیقت یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور ہم نے جرائم بہت کر رکھے ہیں. ہم نے حرام خوری کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، ڈیوٹی کو انجام دینے کو کوئی فریضہ نہیں سمجھتے. نتیجہ یہ کہ تنخواہیں لے رہے ہیں، سہولتیں لے رہے ہیں. آج بھی اخبارات میں دیکھیے کہ ایک ایک عہدے پر کئی کئی افسران ہیں جو گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں سرکاری، اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اسکول موجود ہیں، پڑھانے والے اساتذہ غائب ہیں، وہ کئی اور جگہ ملازمت کر رہے ہیں. یہ حرام خوری ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ عذاب ہم پر مسلط ہے. وہ عذاب کبھی ہمارے اوپر زلزلوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، کبھی سمندری طوفان کی صورت میں نازل ہوتا ہے، کبھی بارشوں کے سیلاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے، اور قتل و غارت گری کی صورت میں تو مسلسل چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے طور پر جو کچھ آدمی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. قرآن کریم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع، وہی خطبہ حجت الوداع جو آخری خطبہ دیا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں میری یہ بات دوسروں کو پہنچا دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت کی ہدایات ہیں. میری درخواست ہے کہ حضرات، آپ حضرات اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمے کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.